الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياءه إلا المتقون. صدق الله العظيم. وهي سنة حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری خلیفہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. محی السنہ کا لقب ان کو ملا تھا. سنت کی احیاء کا ہمیشہ حضرت کو غم لگا رہتا تھا. سنتوں کا زندہ کرنا، سنتوں پہ عمل کرنا، سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا، اپنی پوری زندگی کو سنت کے سانچے میں ڈال دینا، یہ عشق کی علامت ہے، محبت کی علامت ہے. جس کو محبت ہے سچی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ہر ایک چیز پہ وہ فدا ہوتا ہے، اس کو اپناتا ہے، معلوم کرتا ہے کہ میرے محبوب کا طریقہ کیا تھا. وہ جس سے محبت ہوتی ہے، انسان چاہتا ہے کہ ہر قسم کی اس کی نقل کروں. میں دیکھے دنیا دار لوگوں کو جس سے محبت کرتے ہیں، کوئی فلم ایکٹر ہے، مووی سٹار ہے، یا کوئی کرکٹر پلیئر ہے، تو ان کی ایک ایک ادا کی نقل اتارنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، جتنا ہو سکے قریب سے قریب ان کی نقل اتاریں. تو بھائی اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ جو جتنا زیادہ میرے محبوب کی نقل اتارے گا، اتنا ہی زیادہ میرا محبوب بن جائے گا، کیونکہ میرے محبوب کی نقل اتارتا ہے وہ. جتنا زیادہ اس کی مشابہ اختیار کرے گا، اتنا ہی ہمیں اس پہ پیار آئے گا. آپ کا بیٹا، آپ کے بیٹے کی شکل کا کوئی بچہ ہو تو آپ اس کو دیکھ کے پیار کر لیتے ہیں کہ میرے بیٹے کی شبیہ اس میں ہے، میرے بیٹے جیسا چہرہ ہے اس کا، اس کی چال ہے، اس کی بول ہے، تو اس سے محبت ہونے لگتی ہے، پیار ہونے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی بندے سے پیار کرتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ میرے محبوب کی شکل میں ہے، میرے محبوب کی چال ہے، میرے محبوب کے اخلاق ہیں، میرے محبوب کے معاملات ہیں، معاشرت ہے، میرے محبوب کی ہر ادائے اس نے اپنائی ہوئی ہیں. تو کوئی عجب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی سے ہمارا بیڑا پار فرما دے قیامت کے دن. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، قیامت کے دن کوئی شے میرے پاس نہیں ہوگی، اللہ کو کیا پیش کروں گا، داڑھی پکڑ کر ہی اللہ کے حضور میں یہ شعر عرض کر دوں گا، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تم کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. صورت بنانے میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بنانا ہے. جن لوگوں نے پورے رمضان میں شیو نہیں کیا، داڑھی نہیں کاٹی، ہمت کر لیں، اس کو نہ کاٹیں، اس شیو نہ کریں، ہمت کر لیں، اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے. حضرت شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بعض لوگ ڈرتے ہیں، اللہ والوں کے پاس نہیں جاتے کہ گناہ کو چھوڑنا پڑے گا، اور یہ جو مزیدار حرام لذت پھر کیسے ملے گی، ہم تو بے مزہ ہو جائیں گے نعوذ باللہ. حالانکہ یہ شخص گناہوں میں با مزہ نہیں رہتا، با سزا رہتا ہے. جو گناہ نہیں چھوڑتا، اس کے دل پر ہر وقت پریشانی رہتی ہے، بے چینی رہتی ہے، اللہ کا عذاب رہتا ہے، منہ میں کباب، دل پر عذاب. تو حضرت نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ والوں کے پاس جانے سے گناہ چھوڑنا نہیں پڑتا، خود چھوٹ جاتے ہیں، خود چھوٹ جاتے ہیں. پھر حضرت نے ایک مثال دی کہ مثال سے بات جلد سمجھ میں آ جاتی ہے. ایک شخص 50,000 روپے رشوت لی، اب وہ یہ رقم لے کر دل ہی دل میں مختلف اسکیمیں بنا رہا ہے اور گل جا رہا ہے. اسکیمیں بنانے پر ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک غریب آدمی تھا، تو وہ سر پر گھی کا مٹکا رکھے جا رہا تھا. اس نے سوچا کہ 2-4 میل مٹکا لے جانے کی مزدوری میں جو پیسہ ملے گا، اس سے میں انڈا خریدوں گا، انڈے سے بچے نکالوں گا، جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو ان کو بیچ کر بکری لوں گا، بکری کے بچے بہت ہو جائیں گے تو گائے لے لوں گا، گائے کے بہت سے بچے پال کر بھینس لے لوں گا، اس کے بعد جب خوب جان اور پیسہ ہو جائے گا تو پھر شادی کر لوں گا. پھر میرے جب میرے چھوٹے چھوٹے بچے مجھے تنگ کریں گے کہ ابا مجھے پیسے دو ابا مجھے پیسے دو, تو میں انہیں ڈانٹوں گا. اس نے جو ڈانٹنے کے لیے سر ہلایا تو بیچارے کا گھی کا مٹکا گر گیا. مٹکے کے مالک نے اس کو بہت ڈانٹا کہ تم نے سارا گھی گرا دیا ظالم. تو اس غریب نے کہا جناب آپ کا تو خالی گھی گرا ہے, میرا تو پورا خاندان کا خاندان ڈوب گیا ہے. تو حضرت شاہ ابو الحسن رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رشوت لینے والا بھی اس کی منا رہا تھا کہ آج بیوی بچوں کے لیے یہ ہے اور عید آ رہی ہے کہ یہ خریدوں گا یہ کپڑے لوں گا. اتنے میں اس کا ایک دوست موٹر سائیکل پر گھبرایا ہوا آیا اور کہا کہ ان نوٹوں پر دستخط ہے جو حکومت سے سزا دلوانے کے لیے تمہارے دشمن نے تمہیں دیے ہیں تاکہ تم کو پکڑا جائے. اب پولیس تمہاری تلاش میں ہے. اور یہاں جگہ جگہ جو ہیں ہمارے یہاں کراچی میں ڈکن چور بھی ہوتے ہیں, گٹر کا ڈکن چورا کر بیچتے ہیں اور چرس وغیرہ پیتے ہیں. تو اس نے دیکھا کہ ایک گٹر کھلا ہوا ہے تو جلدی سے وہ 50,000 روپے اس میں ڈال دیا اور اطمینان کی سانس لی. اتنے میں جناب وہ سی آئی ٹی پولیس آ گئی, ان کی تلاشی لی, دیکھا تو ایک نوٹ بھی نہیں ملا. کہا کہ افسوس ہمیں غلط انفارمیشن ملی ہے, ہم بہت معذرت چاہتے ہیں. تو حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس کو 50,000 کے نوٹ چھوڑنا پڑا یا خود چھوٹ گئے, اور وہ نوٹ چھوٹنے سے خوش ہوا یا غمگین ہوا؟ کیونکہ اگر وہ نوٹوں سمیت پکڑا جاتا تو اسے کئی سال کی سزا ملتی, ہزاروں کا جرمانہ الگ ہوتا. تو جس کو اللہ پر, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, جنت پر, دوزخ پر, قیامت کے دن کی پیشی پر ایمان اور یقین حاصل ہے تو وہ گناہ چھوڑ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اس کو گناہ چھوڑنے نہیں پڑتے. جب اللہ کا خوف دل میں گھر کر لیتا ہے تو گناہ چھوڑ کر خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے کہ یہ نحوست اور یہ گندی چیز مجھ سے چھوٹ گئی ہے. تو اللہ والوں کی صحبت تاثیر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی نسبت ایسے ہی منتقل ہوتی ہے, سینے سے سینے منتقل ہوتی ہے. جو ان کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو حوصلے عطا فرماتے ہیں وہ ان کے پاس بیٹھنے والوں میں منتقل ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے شرابی یا بڑے بڑے ڈاکو اللہ والوں کی برکت سے ولی اللہ ہو گئے. آل انڈیا شاید جی کا مراد آبادی تھانہ بھون گئے, حکیم الامت کے ہاتھ پر توبہ کی, حضرت کی دعا اور صحبت کی برکت سے حج کرائے, شراب چھوڑ دی. 50 سال سے شراب پینے والا اچانک شراب چھوڑنے سے بیمار ہو گیا. کہتے ہیں پرانی عادت چھوٹتی نہیں ہے. 50 سال شراب پی لیکن جب اللہ نے ہمت دی سب کچھ چھوڑ دیا. ڈاکٹروں کے بورڈ نے کہا کہ تھوڑی سی پی لیا کریں. انہوں نے کہا کہ اگر پیتا رہوں گا تو کب تک پیتا رہوں گا؟ کہا کہ 10 سال اور جی لو گے. کہا کہ ہمیں ایسی زندگی نہیں چاہیے, ہمیں ایسی زندگی نہیں چاہیے. کہا کہ 10 سال میں اللہ تعالیٰ کے غضب, اللہ کی لعنت, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے سائے میں جیوں گا, اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے ابھی موت دیتے ہیں شراب نہ پی کر تو میں اس موت کو لبے کہتا ہوں, یہ موت اللہ کی رحمت کے سائے میں آئے گی. تو گناہ چھوڑنے میں میرے دوستو اگر ہمیں موت بھی آتی ہے ایسی موت کو لبے کہتے ہیں, موت آئے گی نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کی ایک جان کے اندر اللہ ہزاروں جانیں عطا فرما دیں گے. ایسی ہمت اور شرانہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی. آپ ارادہ تو کریں گناہ چھوڑنے کا, پرانا سا پرانا گناہ ہو ہمت کرنے سے سب چھوٹ جاتا ہے. اہل اللہ سے دعائیں کرائیں, خود ہمت کریں, جو اللہ نے ہمت دی اس کو استعمال کریں, اللہ تعالیٰ سے ہمت کے لیے دعا کرتے رہیں, تدبیر تو کریں نا. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا اے دوستو ناراض ہوتا ہے. تو دیکھیں قابلیت اور ہے, محنت ہے علمیہ اور ہے, کثرت علم اور ہے, مگر اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہوتی ہے اس کا الگ ہی مقام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو اللہ تعالیٰ باتیں عطا فرماتے ہیں وہ اس کا منزل ہی اس کا مقام ہی کچھ اور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیں قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اس سے بڑھ کر پوری کائنات میں کسی کا قول حسین نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے قیمتی ہے اور یہ بندہ بندوں کو قیمتی ذات کی طرف بلا رہا ہے, اس لیے اس کی بات قیمتی ہو گئی. قیمتی پر جو چیز فدا ہوتی ہے وہ بھی قیمتی ہو جاتی ہے, اگرچہ بالکل معمولی ہو. یہاں تک کہ اگر بادشاہ ایک رومال میں ناک صاف کر لے تو وہ ناک آلودہ رومال بڑے بڑے کس سے فالودہ سے افضل ہو جاتا ہے. اس کو لوگ خرید لیتے ہیں اور بڑی قدر کرتے ہیں کہ بادشاہ نے اس کو استعمال کیا ہے. بادشاہ کی مثال اگر سمجھ میں نہ آتی ہو تو سمجھو کو کوئی حسینہ ہے بھائی, کوئی لیلہ ہے. لیلہ اگر رومال سے صاف کر لے اپنا ناک تو مجھے تو پاگل ہو جائے اس کے رومال کے لیے. ہاں اس لیے میری لیلہ نے ناک صاف کیا ہے, محبت تھی نا اس کو. حکیم علوم تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے داعی الی اللہ کے لیے عمل صالحہ کی قید لگائی ہے. جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں اور پھر نیک اعمال کرتے ہیں وہ عمل صالحہ, اور اس لیے لگائی کہ اس کی برکت سے اس کی تقریر میں تحریر میں برکت آ جائے. بھائی جب خود عمل کرے گا تو برکت آئے گی اس میں, جب داعی الی اللہ اچھا عمل نہیں کرے گا تو اس کے لیے دعوت الی اللہ جائز تو ہے. بھائی کہ ایک بے نمازی بھی دوسروں سے کہہ سکتا ہے کہ بھائیو نماز پڑھا کرو, لیکن جب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ خود بے نمازی ہے تو اس کے قول میں برکت نہیں رہے گی. ایک شخص بدنزلی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی بدنزلی مت کیا کرو, تو اس کا کہنا تو جائز ہے, مگر جب آدمی دیکھتا ہے کہ یہ بھی ایئر ہوسٹس کو تاک رہا ہے, دیکھ رہا ہے, باتیں کر رہا ہے, تو اب اس کے قول میں برکت نہیں رہے تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ایک گورے کافر غلام کے بدلے خریدا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ میں نے کالے دل اور سفید کھال کے بدلے میں اجالا منور روشن قلب اور خالی کھال لے لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بہت زبردست تبادلہ کیا ہے, کاش بلال کو خریدنے میں میرا پیسہ بھی لگتا. اللہ تعالیٰ کے ہاں کس چیز کی وقت ہے میرے دوستو؟ دل کی ہے. دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہے, غیر اللہ سے دل پاک رہے, ہر وقت اللہ کی طرف دل متوجہ رہے. دیکھیں ایک عاشق اور ایک معشوق دونوں گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں, دونوں توبہ کر کے بایزید بستامی سے بڑھ کر بڑے بڑے اولیاء اللہ جناب ہو گئے ہیں, مگر کیا ہوگا, وہ گناہ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ذلیل رہیں گے. اس ذلت کی تلافی ممکن نہیں ہوتی, یہ ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو جاتے ہیں. یہ معمولی بات ہے, ایک دو آپس میں گناہ کر لیتے ہیں تو کتنے ہی وہ توبہ کر کے بڑے ولی اللہ ہو جائے لیکن کبھی بھی آپس میں ملاقات نہیں کر سکتے ہیں. ذلت رسوائی ہمیشہ کے ساتھ رہتی ہے ان کے. یہ روح ہے لا الہ الا اللہ کی, غیر اللہ سے نکالنا اور اللہ سے جوڑنا یہ روح تصوف ہے, ورنہ کتنے ہی مراقبے کتنے ہی وظائف کر لو مگر جب بدنظری کی تو سب کا نور نکل جائے گا. بدنظری سے قلب خالی ہی نہیں لعنتی بھی ہو جاتا ہے. وہ قلب جو اللہ کے قرب اور تقویٰ کے انوار سے متجلی ہوتا, ایک ہی بدنظری سے نبی کی بدعا لعن اللہ الناظر سے نزول لعنت کا محل ہو جاتا ہے. فوراً بدنظری نازل ہو جاتی ہے, لعنت نازل ہو جاتی ہے جب انسان بدنظری کرتا ہے. اس کا دل کا قبلہ ہی بدل جاتا ہے. دل کا جو چہرہ اللہ کی طرف تھا وہ پھر کر اس حسین کی طرف ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف پیٹھ ہو جاتی ہے. دل کا قبلہ بدل جاتا ہے, یہاں تک کہ نماز میں بھی اس حسین کا گال اور ناک اور اٹھان اور آنکھوں کی بناوٹ جناب کیا کیا چیزیں سامنے آتی ہیں. سجدہ اللہ کے سامنے کر رہا ہے, سر جھکایا ہوا ہے, لیکن تصور میں اس حسینہ کے چہرے اور اس حسینہ کے جناب جتنی بھی چیزیں ہیں اس پہ نظر رکھی ہوئی ہیں. اس لیے بدنظری معمولی مرض نہیں ہے. عاشق مجاز اپنے معشوق کو ہمیشہ میں دوستو یہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, بہت ہی برا فعل ہے یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورنہ یہ کتنی بڑی بدعا فرمائی ہے ایسے شخص کے لیے, اللہ لعنت فرما جو بدنظری کرتا ہے اور جو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں بدنظری کے لیے. اگر ہم نے ایک بدنظری بھی نہیں کی پورے رمضان مبارک کے مہینے میں, تو میں دوستو ہمت کریں, ایک مہینے کا تقویٰ اللہ تعالی ہمیں 11 مہینے کا تقویٰ عطا فرما دیں گے. اگر ہم نے احترام کیا پورے رمضان کا, ایک گناہ نہیں کیا, بدنظری نہیں کی, جھوٹ نہیں بولا, تو اس عزم کو باقی رکھیے, پورے سال اس عزم کے ساتھ جیے, پورے سال اسی عزم کے ساتھ اگر مرنا ہو تو مر جائے دار انسان آدمی, اسی عزم کے ساتھ اللہ تعالی کے پاس جائیں, اسی عزم کے ساتھ دنیا میں ہم جیئیں. انسان اپنے خواہشات پہ عمل نہ کرے, اپنے آپ کو مٹا کے رکھے, نفس کی بری خواہشات پہ عمل نہ کرے, اتنا مٹائے کہ مٹنے کا علم بھی نہ رہے کہ ہم مٹ گئے ہیں. اگر مٹنے کا علم ہے تو ابھی نہیں مٹے, اگر اپنے مٹنے کا علم ہے کہ میں نے اپنے کو خوب مٹایا ہے تو ابھی اس کا پندار, اس کا تکبر باقی ہے. اپنے نفس کو ایسا مٹا دو کہ اپنے مٹنے کا علم ہی نہ رہے کہ ہم نے اپنے آپ کو مٹا دیا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی سو رہا ہے مگر اس کو سونے کا علم بھی ہو کہ میں سو رہا ہوں, تو ظالم کہاں سو رہا ہے. ایسا سوئے کو سونے کا علم ہی نہ رہے بھائی, ایسا سوئے کہ سونے کا علم ہی نہ ہو. جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ علماء دین کو فرمائیں گے کہ تم ابھی جنت میں داخل مت ہو, جنت کے گیٹ کے باہر انتظار کرو اور اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو بھی لے جاؤ. اس لیے علماء ربانی بہت بڑی نعمت ہے. یہ جو بات ہے میرے دوستوں, یہ تفسیر کبیر میں لکھی ہے, علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے, علماء دین کو اللہ تعالیٰ روک لیں گے کہ ٹھہرو, ابھی جنت میں داخل مت ہو, کیونکہ جنت میں داخل ہونے کے بعد پھر ایگزٹ نہیں ہے. جنتی کبھی بھی جنت سے نہیں نکلے گا, ہمیشہ موج کرے گا. اہل جنت کی فوج ہمیشہ کیا کرے گی؟ موج کرے گی. جنت میں نہ نیند ہوگی, نہ جنت میں تھکاوٹ ہوگی, کوئی کام نہیں ہوگا نہ تھکاوٹ ہوگی, وہاں انسان کو بھوک بھی نہیں لگے گی. جنت میں جو نعمتیں ہیں کھائے گا تو بھوک کی وجہ سے نہیں کھائے گا, لذت حاصل لینے کے لیے کھائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے علماء دین, تم ذرا ٹھہر جاؤ تاکہ تمہارے ہاتھ پر جن لوگوں نے بیعت کی یا دوستی کی یا محبت کی, تو اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لے جاؤ, پھر اس کے بعد اور آگے چلیے. ابھی اسی پر بس نہیں ہے, ابھی اور آگے. جب جنت میں جاؤ تو جنت کی نعمتوں میں ابھی بیزی مت ہونا, کسی چیز کو یوز نہیں کرنا. اگرچہ تربوز بھی وہاں ہوگا, پہلے جاؤ اللہ والوں سے ملو, فادخلی فی عبادی. جب جنت میں داخل ہو تو جنت کی نعمتوں میں مشغول نہ ہو, پہلے میرے عاشقوں سے ملو, کیونکہ جنت کی نعمتیں میرے عاشقوں سے کم درجے کی ہیں. میرے عاشقوں کا درجہ جنت کی جنت اور جنت کی نعمتوں سے زیادہ ہے. کیوں؟ جنت حامل نعمت ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, جنت حامل نعمت ہے مگر اللہ والے حامل منعم ہیں, نعمت دینے والی ذات کے حامل ہیں. اللہ والے نعمت دینے والے مولا کو دل میں رکھتے ہیں, جنت حامل لیلہ ہے اور عاشقوں کے دل میں کیا ہے؟ مولا. تو بھائی اللہ کا تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ کا کرم ہے کہ لیلاؤں سے نظر بچانے کا حکم دیا اور اس کے بدلے میں دل میں مولا دیا. اور پورے عالم میں جتنے بھی اہل اللہ ہیں, اللہ والے ہیں, صاحب نسبت ہیں, ان کو دوست بنا دیا. دیکھیں تو ایک لیلہ سے نظر بچائی اور سارے عالم کے اللہ والوں سے دوستی ہو گئی, ہے کہ نہیں؟ جو شخص تقویٰ کے ساتھ رہتا ہے وہ ہمارا دوست ہے, کیونکہ وہ اللہ کا دوست ہے. اللہ کا دوست ہے, دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس کو اللہ تعالیٰ نظر بچانے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. تو بھائی جن کے قلب میں مولا ہے, حاملین مولا مل کے یہ سب جتنے اللہ والے ہیں سب حسین ہیں, چاہے یہ حبشی ہوں, کیونکہ حسینوں کا پیدا کرنے والا ان کے دل میں ہے. ساری دنیا کی لیلائیں کون پیدا کرتا ہے بھائی؟ اللہ. تو جن کے دل میں اللہ ہے وہ ایک لیلا نہیں رکھتے, سارے عالم کی لیلاؤں کو رکھتے ہیں. مولا کی رحمت سے اللہ والوں کو سارے عالم کی لیلاؤں کا نچوڑ اللہ کے نام کی برکت سے حاصل ہو جاتا ہے. لیکن ان کو کسی قسم کی ناپاکی نہیں ہوتی. دنیا دار جب لیلاؤں سے مزہ لیتا ہے تو جناب ناپاک ہو جاتے ہیں, اور اللہ والے جب اللہ کی محبت کا مزہ لیتے ہیں تو پاک رہتے ہیں. ایسے پاک ہوتے ہیں اور بھی ان کے صحبت میں جا کے اللہ پاک کو پا جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کو حاصل کریں, اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کریں. اللہ کے نام میں وہ طاقت ہے, وہ لذت ہے کہ دنیا میں کسی شے میں نہیں ہے. دنیا کی ہر شے کی لذتیں محدود ہیں, انسان کتنا اس کو استعمال کر سکتا ہے. انسان ہے کتنی حسین لڑکی سے شادی کرتا ہے, کتنا اس کے ساتھ صحبت کر لے گا. اب شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, دنیا میں آنے کے مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ بچے پیدا کرتے رہنا. اگر یہ مقصد ہوتا تو بڑھاپے تک 80-90 سال تک وہ طاقت باقی رہتی, لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ طاقت ختم ہو جاتی ہے. معلوم ہوا کہ مقصد نہیں ہے دنیا میں آنے کا, یہ مقصد دنیا میں آنے کا کچھ اور ہے. یہ وسائل ہیں دنیا کے, مقاصد میں سے نہیں ہے. یہ مقاصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا, اللہ کی دوستی حاصل کرنا. دنیا میں غلام بن کے آئے ہیں, اللہ کے پاس جائیں تو اللہ کا دوست بن کے جائیں, ایسی کمائی کر کے دنیا سے جائیں اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جائیں. جن لوگوں سے گناہ نہیں چھوڑتے, حضرت حکیم علومہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر گناہ نہیں چھوڑتے تو ٹھیک ہے, لیکن روزانہ اگر 5 منٹ مراقبہ کر لیا کریں خلوت میں بیٹھ کر کہ میرا انتقال ہو گیا ہے, دنیا سے جا رہا ہوں, اور میرے جتنے بھی راحت کے سامان ہیں جس سے میں دل لگایا, جس سے میں نے محبت کی, سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں, قبر میں اتار کے سب چلے گئے ہیں. اب میں اکیلے قبر میں بیٹھا ہوا ہوں, اور وہاں فرشتے آئیں گے, سوال کریں گے تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے. اگر میں نے اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پہ گزاری ہو تو میں اس میں پاس ہو جاؤں گا, اگر نہیں گزاری ہوئی تو میں فیل ہو جاؤں گا. پھر آگے چلیے, قیامت کے دن منظر قائم ہے, اللہ کے سامنے حاضر ہوں, اللہ تعالیٰ کو حساب دے رہا ہوں کہ دنیا میں میں نے کیا کیا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے کہ میرے بندے تو نے کتنی فیکٹریاں قائم کی, تو نے کتنے گھر بنائے, تو نے کتنی جائیداد جمع کر لی, کتنی جائیداد خرید لی تو نے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا سوال نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تو نے نیکیاں کتنی کی, اچھے اعمال کتنے کیے, میرے حکم کتنا مانا تو نے. اگر آپ نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حکم پہ چلتا رہا پوری زندگی, کوشش کی ہے, جہاں گر پڑتا گناہ ہو جاتا توبہ کر کے پھر آپ کو راضی کر لیتا, تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے, جنت میں بھیج دیں گے. اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہوا کہ ہم نے زندگی اپنی نافرمانی میں گزاری, عیش میں گزاری, حرام کاریوں میں گزاری, اللہ کے لعنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعنت لی ہم نے, ایسے کام کیے کہ جس سے ہم لعنت کے مستحق بن جاتے ہیں, تو میرے دوستو پھر ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا. تو یہ سب باتیں سوچے آدمی کہ ایک دن مجھے دنیا سے جانا ہے, مسافر ہوں, سفر کرنا ہے مجھے, میرا وقت ختم ہو جائے گا. دنیا میں انسان جب کسی ملک میں جاتا ہے, جب وہاں کا باشندہ نہیں ہوتا تو اس کو ویزا دیا جاتا ہے, ویزے کے بغیر وہ جا نہیں سکتا, اور اس کی ڈوریشن ہوتی ہے, اس کی ایک معیاد ہوتی ہے, اسی معیاد کے اندر اس کو باہر نکلنا ہوتا ہے, سفر کرنا ہوتا ہے. جس ملک کا انسان باشندہ ہوتا ہے اس کا پاسپورٹ وہیں کا ہوتا ہے. تو دنیا میں اگر ہم یہاں کے نیشنل ہوتے تو ہمارا یہاں سے کبھی بھی ایگزٹ نہ ہوتا, ہمیں ہمیشہ یہاں رہنے کی اجازت مل جاتی, کیونکہ ہمارا اصلی وطن ہے. اصلی وطن سے کوئی بھی انسان باہر نہیں نکالتا کسی کو. تو معلوم ہوا کہ یہ جو دو لوگوں کا آنا جانا سلسلہ چل رہا ہے, قیامت تک چلتا رہے گا, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو یہ جانا دلیل اس چیز کی ہے کہ ہم یہاں کے نیشنل نہیں ہیں, ہم یہاں ویزا لے کے آئے ہیں. ویزے کی معیار ہر شخص کے الگ الگ ہے, الگ الگ معیار ہے, اور اس کی توسیع بھی ممکن نہیں ہے. جو ویزا اللہ نے دے دیا ہے اسی مقدار اور ٹائم کے اندر رہ کر ہم نے کمائی کرنی ہے. ایک آدمی جاتا ہے یہاں سے امریکہ جاتا ہے, اس کے پاس صرف 6 مہینے کا ویزا ہے, 6 مہینے کے اندر اس کو اپنے سارے کام کرنے ہیں. بتائیے وہ شخص لمحے لمحے کی قدر کرے گا, غفلت میں ایک دن نہیں گزارے گا. جو اس کے اہم کام ہیں ان کو نپٹائے گا, دوستی یاری میں وقت ضائع نہیں کرے گا, فلم و ڈراموں میں وقت ضائع نہیں کرے گا, عیش میں, سگریٹ میں, شراب میں, زنا میں وقت ضائع نہیں کرے گا. اس کو معلوم ہے کہ 6 مہینے کے بعد میرا ڈپارچر ہے, میں چلا جاؤں گا, پھر مجھے موقع نہیں ملے گا آنے کا. تو جو میں نے 6 مہینے میں محنت کر کے, مزدوری کر کے, جتنا میں کما لوں, جتنا کام کر لوں, تاکہ میرا جو اصلی وطن پاکستان ہے وہاں میں پورا سیٹ اپ کر لوں, اپنا ایسے کلائنٹ بنا لوں, ایسے لوگوں سے دوستی کر لوں کہ جب واپس اپنے وطن جاؤں تو وہاں بیٹھے بیٹھے میرا سارا کام چلتا رہے. تو عقل مند وہ شخص ہے نا. دنیا میں جب انسان کو اللہ نے بھیجا ہے تو عقل مند وہی شخص ہے کہ جو محدود مدت اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اس محدود مدت میں اپنے آخرت کے کام نپٹا لے, جو ضروری کام ہیں اس میں لگے. دوستی یاری, لہو لعب, کھیل کود جو غیر شرعی ہے اس میں نہ مبتلا ہیں ہوں, دور رہیں ایسے کاموں سے, بے حیائی کے کاموں سے, اللہ کے نافرمانیوں سے دور رہے آدمی, اور جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے اس مقصد میں لگا رہے, اور آہستہ آہستہ پھر اپنی جنت کو آباد کر لے کہ جب یہ واپس جائے گا تو انشاءاللہ تعالی جنت میں اس کے لیے ہر وہ شے انتظار کر رہی ہوگی آخرت میں. تو سب سے عقل مند یہی شخص ہے میرے دوستو جو اپنے پردیش میں رہ کر اپنے وطن کو آباد کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت بڑی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنا, اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا قسمت والوں کی بات ہے. اللہ کے عاشقوں میں جینا, اللہ کے عاشقوں میں مرنا, ان کو تلاش کرنا. ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اگر لیلۃ القدر مجھے مل جاتی تو میں کوئی چیز نہ مانگتا اللہ تعالیٰ سے, صرف یہ دعا کرتا کہ اللہ مجھے اپنے عاشقوں کی صحبت نصیب فرما. حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, جب سے مجھے پتہ چل گیا ہے کہ جنت میں اللہ کے اس شاق سے ملاقات ہوگی تو جنت میں جانے کا اور میرا شوق بڑھ گیا ہے. بتاؤ بھائی, ان حضرات نے صحیح دین کو سمجھا, ان حضرات نے صحیح اللہ والوں کی قدر کی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بڑوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, صحیح معنی میں ان کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کی ہدایات, ان کی تعلیمات, ان کی باتوں پہ اللہ ہم سب کو دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونے کا پہاڑ ہوتا تو شاندار مسجد ہوتی, صحابہ کے اچھے اچھے مکانات ہوتے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چندے دینے کا شرف کیسے ملتا. پھر ایک غزوہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی لشکر کے لیے درہم و دینار لا کر دیے, تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں میں ان کو الٹ پلٹ کر بجایا اور خوش ہوئے. جو ہے جب کوئی دین کے کام کے لیے رقم دے تو اس موقع پر خوشی کا اظہار کرنا بھی سنت ہے اور دعا دینا بھی سنت ہے. تو آپ نے دعا دی کہ اللہ میں عثمان سے راضی ہوں, تو بھی عثمان سے راضی ہو جا. دیکھو صحابہ اکرام کے پاس دولت تھی لیکن دین کے لیے, اللہ کے لیے تھی. دولت اولاد یہ دونوں چیزیں انما اموالکم واولادکم فتنہ، دونوں الگ الگ فرماتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے یعنی آزمائش ہے، دونوں آزمائش ہیں اولاد بھی اور مال بھی. اب مال ہے انسان کے پاس تو کیسے آزمائش ہے کہ انسان مال کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرے گا، اللہ تعالیٰ کے گناہ کے حرام کردہ چیزوں میں استعمال کرے گا. پیسے ہیں اس کے پاس تو جناب اور کہیں انویسٹ کر دے گا جہاں سود ملتا ہو، پیسوں سے گھر میں کیبل ڈش انٹینا اور لگا لیا، نافرمانی کے راہوں میں پیسے خرچ کر دیے، عیاشی میں، شراب میں، زنا میں، بے حیائی کے اڈوں میں جا کر پیسے خرچ کر دیے، اڑا دیے سارے پیسے. تو یہ بھی آزمائش ہے، اگر انسان مال اپنا صحیح طرح سے استعمال کرے تو یہ فہی نعم المتاع، بہترین پونجی ہے. پھر یہ اپنے مال کو صحیح راستے اللہ کے راستے خرچ کرے جہاں اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. اولاد ہے ہمارے لیے کیسے اچھی بن سکتی ہے، صدقہ جاریہ کیسے بن سکتی ہے، اس کو نیک بنائیں، اللہ کے رسول کے احکامات کو سکھائیں، دین سکھائیں ان کو. جہاں آپ ان کو ڈاکٹر بناتے ہیں، وہ انجینئر بناتے ہیں، وکیل بناتے ہیں، وہاں ان کو دیندار بھی بنائیے تاکہ ان کو دین سے محبت ہو، اللہ کے رسول سے محبت ہو. آج اتنا زیادہ غلبہ ہمارے اوپر دنیا کا ہے کہ ہم دین کو قربان کر دیتے ہیں دنیا کو حاصل کرنے کے لیے. چاہے دنیا کے جتنے بھی شعبے ہیں، دنیا کے جتنے بھی ہنر ہیں، وہ سکھانے کے لیے اگر ہمیں اپنا دین قربان کرنا پڑے تو ہم دین قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. بچہ ہمارا بہترین کرکٹر پلیئر بن جائے لیکن نماز فوت ہو رہی ہے، ہونے دیں. ارے نماز تو صرف مولویوں کے لیے ہے نا، ٹھیک ہے پھر جنت بھی مولویوں کے لیے ہوگی، پھر جنت کے لیے کیوں تمنا کرتے ہیں، کیوں دعائیں کرتے ہیں کہ جنت میں جائیں ہم بھی؟ جنت کے لیے کچھ کام کرنا پڑے گا نا، ایسے تو نہیں مل جاتی جنت. دنیا میں اتنی محنت کرتے ہیں آپ، دن رات کمائی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، خون پسینہ ہی کر لیتے ہیں، ہے نا، دنیا کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں اور وہ دین کے لیے بس تمنا ہے، خیالات ہیں، ارادے ہیں، بس کوئی اس کے لیے کام نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا میرے دوستوں، دنیا کے لیے محنت کریں آپ، دین کے لیے بھی محنت کریں. اور دین کے لیے تو محنت تو ضروری ہے کیونکہ دنیا تو انسان کو ملے گی جو اللہ نے مقدر میں لکھی ہوئی ہے، ہر انسان کو دنیا ملے گی، رزق ملے گا. جیسے انسان کو اس کی موت تلاش کرتی ہے اسی طرح سے اس کا رزق بھی اس کو تلاش کرتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها، جب تک اپنا رزق مکمل نہ کر لے گا کوئی بھی جاندار اس کو موت نہیں آئے گی. تو جو ایک یقینی چیز ہے ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور دین کیونکہ محنت سے آئے گا اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. ایک یقینی چیز ہے کہ رزق ہمیں ملے گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کے لیے رزق کے دروازے آسان کر دیتے ہیں. ہمارا آج اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ نہیں ہے، ہمارے اندر یہ اعتقاد نہیں ہے، ایمان کی کمزوری ہے ہمارے اندر کہ ہمیں دنیا نظر آتی ہے، اس کے اسباب نظر آتے ہیں لیکن اللہ کے وعدے پہ ہمارا یقین نہیں ہے. اللہ نے جو وعدے کیے ہیں قرآن پاک میں قیامت تک کے لیے، لوگ اس پہ عمل کرتے آ رہے ہیں اور اس کے ثمرات پا رہے ہیں. قیامت تک لوگ عمل کرتے رہیں گے اور پاتے رہیں گے. ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنا اس پہ یقین رکھتے ہیں اللہ کے وعدوں پر. تو اللہ کا وعدہ ہے تقوی اختیار کرو تو ہم تمہارے لیے ہر مشکل کو آسان کریں گے، روزی دیں گے ایسی جگہ جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، ہر تنگی سے اللہ راستہ نکالیں گے. تو میرے دوستوں، جہاں ہم دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں، دین کے لیے محنت کریں، اولاد پہ محنت کریں، اپنی نماز پہ محنت کریں، اپنے اخلاق پہ محنت کریں، ایسے مسائل پوچھ کر علماء سے اس پہ عمل کریں، خود سے باتوں پہ عمل نہ کیا کریں، پوچھ کے عمل کریں. کیسے معلوم ہوگا پھر آپ کو کہ صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ آپ تو سمجھیں گے کہ میں تو صحیح بات پہ عمل کر رہا ہوں لیکن اندر حقیقت وہ بالکل ہی غلط بات ہے، تو یہ قابل قبول نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، جو باخبر ہیں ان سے پوچھیں. اگر آپ بے خبر ہیں تو باخبر سے پوچھیں گے نا، انسان کتاب پڑھ کے خود وکالت نہیں کرتا، کتاب پڑھ کے انسان خود جلیبی نہیں بنا لیتا، کتاب پڑھ کے انسان خود جو ہے وہ قصائی تو نہیں بن جاتا نا، قصائی کے ساتھ رہتا ہے، وہ دیکھتا ہے کس طرح وہ گوشت کاٹتا ہے، ذبح کرتا ہے، بوٹیاں بناتا ہے، ہنر سیکھتا ہے، پھر وہ خود بھی قصائی بن جاتا ہے۔ جلیبی بنانا انسان خود نہیں کر سکتا، کتاب پڑھ کے جو جلیبی بناتا ہے اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کو سکھاتا ہے اس طرح پکڑو اور اتنی مقدار میں دبانا ہے اس کو، یوں یوں گھمانا ہے اس کو، تب وہ جلیبی کا شیپ آئے گا۔ انسان وکالت خود نہیں سیکھ لیتا، وکیل کے ساتھ رہتا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی ہنر ہیں سب پہ آپ دیکھیں، انسان اس کو سیکھتا ہے پہلے، پھر اس کے بعد پریکٹس کرتا ہے، عمل کرتا ہے۔ تو دین اتنا سستا ہے ہمارا کہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم کس سے سیکھیں، ہمیں کیا معلوم کون حق پہ ہے کون حق پہ نہیں ہے۔ اس لیے لوگ تنگ آ کے چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑو یار مولویوں کو، کس مولوی کی بات سنیں، کوئی کہتا ہے یہ بدعت ہے، کوئی کہتا ہے یہ سنت ہے، کوئی کہتا ہے یہ تیجا صحیح نہیں ہے، کوئی کہتا دسواں صحیح نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ دسواں صحیح ہے تیجا صحیح ہے، ہم کس کی بات سنیں، چھوڑو، سب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بھائی اگر آپ کا یہی اصول ہے تو دنیا کے معاملے میں پھر آپ یہ اصول اپنائیں۔ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کچھ رائے دیتا ہے، آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں، دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی اپنی الگ رائے دیتا ہے، مریض کو لے کے جاتے ہیں آپ، اس طرح مختلف ڈاکٹر کو ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں تو ہر ڈاکٹر کی الگ الگ رائے ہوتی ہے، وہاں بھی اختلاف ہوتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ وہاں یہ نہیں کہتے کہ چھوڑو بھائی اتنے اختلاف ہے ڈاکٹروں کے درمیان، چھوڑو ہم علاج ہی نہیں کرائیں گے، مریض ہے اس کو مرنے دو، کوئی ایسا بیوقوف کہتا ہے؟ اگر ایسا کوئی فیصلہ کر لے گا کہ مریض ہے اس کو مرنے دو، تو ڈاکٹر کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، مریض کا ہی نقصان ہوگا، مریض ہے ریڑھی رگڑ رگڑ کے مر جائیں گے، ڈاکٹر کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو وہاں آپ کیا کرتے ہیں، جو تجربہ کار ہوتے ہیں، جو ساتھ رہتے ہیں، اہل فن ہوتے ہیں، ان سے پوچھتے رہتے ہیں کہ بھئی ہمیں رہنمائی کریں، ہم کس کے پاس جائیں، کوئی اچھا ڈاکٹر بتائیں جو اس فن کا ماہر ہو، اس مرض کا ماہر ہو۔ تو وہاں پہ آپ یہ نہیں کہتے کہ چھوڑ دو سب کو، لیکن آپ کوشش میں لگے رہتے ہیں، جہاں ڈاکٹر مل جاتا ہے مناسب ڈاکٹر ماہر فن، تو آپ اس سے علاج کرواتے ہیں۔ اب کیا ہے، دو چیزیں ہیں، ایک ہے جان، ایک ہے ایمان، ایک ہے جان، ایک ہے ایمان۔ جان کے لیے تو آپ اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ ڈاکٹروں کو تلاش کرتے رہتے ہیں جگہ جگہ، اور ہمت نہیں ہارتے، مایوس نہیں ہوتے، لگے رہتے ہیں، جہاں مل جاتا ہے تو جان اپنے اس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب علاج کیجیے، مرض بڑھتا جا رہا ہے۔ جان کی اتنی محبت ہے، اتنی اہمیت ہے، ایمان کی اتنی محبت کیوں نہیں ہے ہمارے دل میں، ایمان کی محبت کیوں نہیں ہے کہ چند لوگوں نے دھوکہ کھا لیا، اور جو مولوی ایسے ہیں جو دنیا دار مولوی ہیں ان سے آپ کا واسطہ پڑ گیا ہے، اور آپ نے جناب سب پہ ایک جیسا فتویٰ دے دیا کہ سب مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ بھائی آپ نے تو مولوی دیکھے نہیں ہیں، آپ نے چند دنیا دار مولوی دیکھے ہوں گے اور قیاس کر لیا ہوگا کہ سب مولوی ایسے ہوتے ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ ایک آم کی پیٹی آپ لیتے ہیں، اس میں اچھے آم بھی ہوتے ہیں، سڑے ہوئے آم ہوتے ہیں، سڑے آم الگ کر دیتے ہیں، اچھے آم کھا لیتے ہیں، یا پوری پیٹی اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ سیب کی پوری پیٹی لیتے ہیں، اس میں خراب بھی ہوتے ہیں، کینو لیتے ہیں، کچھ خراب بھی ہوتے ہیں، پوری پیٹی اٹھا کے کوئی نہیں پھینکتا، اس میں سے جو خراب ہوتے ہیں ان کو الگ کر دیتے ہیں، اچھے والے استعمال کر لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، اس سے طاقت توانائی پیدا ہوتی ہے۔ تو اگر چند لوگ ایسے آپ کو ٹکر گئے ہیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا صحیح طرح سے یعنی نمونہ پیش نہیں کرتے، اگزامپل پیش نہیں کرتے، تو میرے دوستو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے مولوی ایسے ہوتے ہیں، سارے اللہ والے ایسے ہوتے ہیں۔ ایک غوطہ خور ہے سمندر کی تہ میں، وہ کیا کرتا ہے، موتی تلاش کرتا ہے، جب موتی تلاش کرنے میں اس کے ہاتھ میں کتنے کنکر بھی آتے ہیں، کیا کرتا ہے وہ کنکر کو دیکھ دیکھ کر مایوس ہو کے چھوڑ دیتا ہے، وہ کنکر کو الگ کرتا جاتا ہے، جتنے کنکر ملتے ہیں اس کو الگ کرتا جاتا ہے، اور جناب پھر آخر میں موتی پا جاتا ہے۔ تو بھائی اسی طرح سے جہاں آپ طبیبوں کی اور ڈاکٹروں کی چھان کرتے رہتے ہیں، ان کی چھانٹی کرتے رہتے ہیں، جہاں اچھا طبیب ڈاکٹر مل جاتا ہے تو آپ اس سے علاج کروا لیتے ہیں، اسی طرح سے ایمان کا معاملہ ہے، ایمان کو اچھا کرنے کے لیے، ایمان بنانے کے لیے بھی آپ جو ہے تلاش کرتے رہے، ان کی کتابیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے. ایک میں بات عرض کرتا ہوں، حضرت امام تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی اللہ والے محقق عالم کی کتاب پڑھیں آپ، لیکن بالکل نیوٹرل ہو کر، کوئی سائڈ نہ لیں کسی کی، بالکل خالی ذہن ہو کر آپ کتاب پڑھیں حق کی تلاش کے لیے. اے اللہ تعالیٰ میں حق چاہتا ہوں، جو حق بات ہے میرے دل میں ڈال دیجیے. تو آپ کتابیں پڑھیں، ایسے اولیاء اللہ کی، اللہ والوں کی کتابیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ خود آپ کے دل میں حق بات ڈال دیں گے کہ کس کی اتباع کرنی ہے. ایسے انشاء اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ، علماء ربانین آج بھی موجود ہیں، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے رہیں گے. ہمارے اندر طلب کی کمی ہے، ورنہ طلب اگر سچی ہوتی ہے تو ضرور ہمیں اللہ والے مل جاتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ والوں کا فقدان ہے، ختم ہو چکے ہیں، ورنہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا کلام غلط ثابت ہو جائے گا. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت میں رہو، حکم دے رہے، امر ہے، امر میں مضارع اور اس سے بنتا ہے، اس میں دونوں زمانے ہوتے ہیں کہ حال میں بھی، ابھی بھی تو سچوں کے ساتھ رہو اور آئندہ بھی رہو، یعنی قیامت تک کے لیے یہ آیت لاگو ہے. تو جہاں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں سچوں کے ساتھ رہو، تو اللہ تعالیٰ کے اوپر سچے پیدا کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر احسان واجب ہے. اللہ تعالیٰ سچے پیدا فرماتے رہیں گے، لیکن ہمارے اندر طلب نہیں ہے نا. آج سارا مسئلہ یہ ہے، طلب نہیں ہے ہمارے اندر. اور اگر طلب ہے بھی ہے تو ہم گھر بیٹھے رہتے ہیں، ہم گھر بیٹھے رہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ شیخ ہمارے پاس چل کے آ جائے، یا ایسا کوئی انتظام ہو جائے کہ ہم گھر بیٹھے بیٹھے ساری باتیں سنتے رہیں، ہمیں جانا نہ پڑے. ایسا نہیں ہوتا میرے دوستو، اللہ کے راستے میں کچھ مشقت اٹھانی پڑتی ہے، کچھ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، جب انسان گھر سے بے گھر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پہ نازل ہوتی ہے. صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جاتے تھے، ہم گھر میں لیٹے رہیں، بستر پہ لیٹے رہیں اور ہائے ہائے افسوس کرتے رہیں، ایسا نہیں ہوتا. اٹھیں، جائیں ان کے مجلس میں، جائیں ان کے پاس بیٹھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو. رہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گھر بیٹھے رہو، بستر پہ لیٹے رہو، کوئی محنت کوئی مشقت نہ کرنی پڑے، بس ان کی دعاؤں سے ہمارا کام بن جائے گا، ایسا نہیں ہوتا میرے دوستو. محنت کرنی پڑتی ہے، جو محنت کرتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم اس کے لیے راستے کھولتے ہیں. جو مجاہدہ اختیار کرتا ہے، الذین اختار المشقتا فی ابتغاء مرضاتنا، ہمارے راضی کرنے کے لیے جو مشقتیں برداشت کرتے ہیں، ایک ایک قدم آپ چلیں گے اللہ کے لیے وہ کاؤنٹ ہوگا. انسان مسجد جاتا ہے، ایک ایک قدم پہ اس کو ثواب ملتا ہے، ایک ایک قدم پہ اس کو نیکی ملتی ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم مسجد نبوی سے دور ہیں، ہم قریب آ جائیں تاکہ ہم قریب رہیں آ کے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، جہاں تمہارا گھر ہے تم وہیں رہو، تم جتنا چل کے آؤ گے مسجد کے پاس آؤ گے چل کے، اتنا تجھے ثواب ملے گا، نیکیاں ملیں گی. بھائی اللہ تعالیٰ کے راستے میں حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، جو غرد و غبار جو کپڑوں پہ اور پاؤں پہ لگ جاتا تھا، حضرت فرماتے تھے اس کو صاف مت کرو. جہاں جہاں اللہ کے راستے میں، اللہ اکبر، اللہ کے راستے کی مٹی جہاں جہاں لگ جائے گی، غرد و غبار لگ جائے گا، جہنم کی آگ نہیں لگے گی وہاں پہ. تو بھائی جب اللہ کے راستے میں جو کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے تو اللہ کے راستے میں ہی نکلتا ہے نا. اگر آپ پیسے خرچ کر کے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے کھاتے میں لکھیں گے. دنیا کے لیے ہم پیسے خرچ کرتے ہیں، اپنے کاروبار جانا ہو، دفتر جانا ہو، تو پیسے خرچ کر کے انسان جاتا ہے، وہاں نہیں دیکھتا، وہاں دیکھتا ہے کہ مجھے منافع ہوگا، وہاں مجبوری ہے، جانا پڑے گا. دنیا کی بہتری کے لیے ہم مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے ایمان اور آخرت کی بہتری کے لیے ہم کنجوسی دکھاتے ہیں، ہم ہائے ہائے کرتے ہیں. یہاں ہمیں پیسے خرچ کرنے میں ہمیں تنگی محسوس ہوتی ہے، اور جہاں ہمارے سامنے دنیا کا فائدہ ہوتا ہے وہاں ہم بے دریغ پیسے خرچ کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں دنیا کی عظمت ہے، آخرت کی عظمت نہیں ہے، اللہ کی محبت کی کمی ہے، اس کی پہچان نہیں ہے، قدر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں ہے. اللہ کی قدر ہوتی تو اللہ والوں کی قدر بھی ہوتی ہمارے دل میں. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور ہم سب کو اہل اللہ کی قدر نصیب فرمائے، سچی محبت نصیب فرمائے، ان کی باتوں پہ تعلیمات پہ اللہ ہم سب کو 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.